بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. پروگرام راہ نجات میں چنانچہ مختلف اسلامی عقائد پہ گفتگو ہوتی ہے، اور آج جو ہم نے موضوع انتخاب کیا ہے وہ ہے اسلامی دستورات اور اسلامی احکام کا ایک اہم عنصر جسے ہم زکوٰۃ کے نام سے یاد کرتے ہیں. جی ہاں، زکوٰۃ کا تصور کیا ہے اسلام میں، اور زکوٰۃ کی اہمیت کس قدر ہے، اور اسلام نے اس بارے میں کیا کہا ہے، اور کتنی اہمیت دی ہے اس مسئلے کو. یہ جو اجتماعی اور سماجی مسئلہ ہے اسلام کی نقطۂ نگاہ میں، اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے. جی ہاں، یعنی موضوع رہے گا اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت. اور اس خوبصورت سے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی اسٹوڈیو میں عالی جناب مولانا حجت الاسلام مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ کو، جو ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے. لیکن پروگرام کا آغاز ہم حسب معمول ایک بریک سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد گفتگو کا باقاعدہ آغاز.
دنیا کی کسی بھی تحریک یا مذہب کا مطالعہ کیا جائے تو معاشی مسئلہ کسی نے نظر انداز نہیں کیا ہے. ہر ایک نے غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور سماج کے معذور اور پسماندہ افراد کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن اسلام نے جس انداز سے اس مسئلے کو پیش کیا ہے اور جس حکمت عملی سے اسے حل کیا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. عام طور پر دوسروں کی مدد ایک اخلاقی ہدایت کے دائرے تک محدود رکھی گئی ہے کہ ایسا کرنا اچھی بات ہے، مگر یہ اسلام کا طرح امتیاز ہے کہ اس نے جو نظام حیات پیش کیا اس میں مالی انفاق اور زکوٰۃ کو ایک اہم ترین عبادت کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کی سب سے اہم عبادت اور عظیم فریضہ نماز کا جہاں جہاں حکم دیا گیا ہے اس کے فوراً بعد زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے.
ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج عنوان ہے ہماری گفتگو کا اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت، اور اس خوبصورت سے موضوع پہ گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، جو اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
بہت بہت شکریہ حضور، اور آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں.
مہربانی، بہت شکریہ.
جیسا کہ میں نے عرض کیا ناظرین کی خدمت میں، زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں ہم آج آپ سے کچھ سننا چاہیں گے کہ اسلام نے جو یہ ایک حکم کے طور پہ نافذ کرنا چاہتا ہے اسلام اس حکم میں حکم کو، تو کیا ہے اس کی اہمیت اسلام میں، ذرا کچھ بتائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہوں. اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے شروع کروں گا کہ حضرت انسان اس کائنات کی بہترین مخلوق ہے، اور اس کی جتنے بھی ارتقاء کے لیے ضروریات ہیں، مادی ہوں، معنوی ہوں، اور دنیا سے متعلق ہوں، آخرت سے متعلق ہوں، وہ فراہم ہونی چاہیے تاکہ یہ انسان راہ کمال اور سعادت کو بخوبی طے کر سکے. یہ ایک طرف سے ضروریات کا حصہ ہے جو انسان کے لیے موجود ہے. اس کے مقابلے میں جب ہم دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس میں تمام وہ ضروری قواعد، احکام، اصول، فروع، اخلاقیات بیان کر دیے گئے ہیں جو انسان کے کمال کے لیے ضروری تھے. یہ ایک تمہید میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ
بہت ہی اہم اصل مفید
گفتگو میں ہم وارد ہوں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اگر انفرادی اعمال کی طرف توجہ کی جائے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس کے لیے بھی شریعت اسلام نے بہترین انداز سے قرآن میں، احادیث میں جو چیز ضرورت تھی اس کی وہ بیان کی ہے. اگر ہم اسی انسان کی سماجی ضروریات کو دیکھیں اس سے متعلق جو چیزیں ہیں جن میں سے ایک یہی زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یا اس کو معاشی نگاہ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشیات سے مربوط ہے، انسان کے اقتصاد سے مربوط ہے،
بالکل
اس کو بھی شریعت اسلام نے بہترین انداز سے بیان کیا ہے. لہذا یہ جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں شریعت اسلام پر اور اسلامی احکام پر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے چند ایک احکام ایسے ہیں جو بالکل بنیادی نوعیت کے حامل ہیں اور جن کے بارے میں قرآن آیات اور احادیث میں نہ تنہا تاکید آئی ہے بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ضروریات اسلام ہے. اگر کوئی ان کا منکر ہوگا تو وہ دین اسلام سے بالکل خارج ہے، اس کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ زکوٰۃ
ہے.
لہٰذا اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے ہی آپ کر لیجئے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام سے متعدد احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ جن میں آپ نے یہ تعبیر فرمائی ہے زکوٰۃ کے بارے میں کہ جو بھی زکوٰۃ کا منکر ہے وہ مشرک ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہاں سے ایک ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی اسلام میں کس قدر زیادہ،
یعنی جو منکر ہو جائے، جو کلی طور پہ انکار ہی کر دے کہ زکوٰۃ کا، تو
وہ خارج ہے دین اسلام سے، اس کا کوئی تعلق نہیں. جی آگے
اگر آپ، یہ تو اسلام میں اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے اشارہ کیا. جو اس سے پہلے ادیان تھے، بہرحال اسلام تو ایک کامل ترین شکل ہے مختلف ادیانوں کی، جو مثلا یہودیوں سے گزر کے پھر حضرت عیسیٰ آئے اور اسی طرح سے انبیاء آئے ایک دین کو لے کے، اور کامل ترین شکل اسلام کی صورت میں، کیا اس سے پہلے بھی یہ زکوٰۃ کا تصور ان ادیان میں پایا جاتا تھا جو دین اسلام سے پہلے؟
ہاں جی، میں عرض کروں کہ ایک تو یہ ہے کہ خود جب ممکن ہے ناظرین کے ذہن میں یہ بات آئے کہ زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو تو ہم نے شروع کر دیا ہے لیکن خود زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے، زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟
بالکل بجا ہے،
ایک بالکل ایک جملے میں عرض کر دوں کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی، طہارت، اور جب اس کا مضافل ہے اور یا یہ لفظ منسوب ہو جاتا ہے مال کے ساتھ کہ مال کی زکوٰۃ دینی ہے ہم نے، اور وہ اموال کے انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کا ذکر کریں گے کہ کون کون سے موارد ہیں کہ جن میں زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے، جب اس طرف نسبت آتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان اموال کی تطہیر کرنا. یعنی اگر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اور مال حد نصاب تک پہنچا ہوا ہے تو وہ مال جو ہے آپ کے لیے اس میں اس سے استفادہ کرنا اور اس میں تصرف کرنا درست نہیں ہوگا. اگلی بات جو آپ نے سوال فرمایا بہت ہی اچھا سوال ہے کہ کیا اسلام نے ہی آ کر اس کی بنیاد رکھی ہے، یا یوں اصطلاح میں جو فقہ اسلام کی اصطلاح میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ اسلام کے تحسیسی احکام میں سے ہے، کیا کہ اسلام نے ایک نئی چیز متعارف کروائی ہے زکوٰۃ کے نام سے یا نہیں امزائی ہے، یعنی اس سے پہلے یہ موجود تھا، یہ مفہوم لوگوں کے ذہن میں تھا کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں اور زکوٰۃ نام کی چیز تھی، اسلام نے آ کر اس کی شکل میں تھوڑی سی تبدیلی کی، اس کے احکام اور حدود و قیود میں تبدیلی کی، کیا ایسا ہے یا تاسیسی ہے؟ تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں دوسرے ادیان کو دیکھتے ہیں تو یہ اسلام کا تحسیسی حکم نہیں ہے.
تحسیسی سے مراد
یہ نہیں، جی جی تحسیسی سے مراد یہ ہے کہ اسلام نے آ کر اس حکم کو جعل کیا، بنایا. جی اس سے پہلے یہ حکم نہیں تھا. ٹھیک ہے، جیسے نماز ایک خاص طریقے سے جو ہم پڑھتے ہیں اس طرح سابقہ نماز نہیں تھی. مثلا دو رکعت نماز پڑھنا، تین رکعت نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر گرامی اسلام نے ایک نیا طریقہ وضع کیا کہ اس طرح آپ نماز پڑھا کیجیے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ اس طرح نہیں ہے. اس سے پہلے ادیان میں بھی یہ متعارف شے تھی، متعارف حکم تھا، اور ان ادیان میں بھی یہ چیز جاری تھی. اگر ہم اسی عنوان سے قرآن کی طرف نگاہ دوڑائیں تو وہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں گہوارے کے اندر، جب وہ اپنا تعارف فرماتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ خداوند نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کی لوگوں کو نصیحت کرتا رہا ہوں. بس شریعت عیسوی کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو وہاں پر زکوٰۃ کا تصور موجود
موجود تھا.
اسی طرح جب ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا دین یہود میں یا شریعت موسوی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی زکوٰۃ تھی یا نہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خطاب فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے تو وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خطاب میں یوں فرماتے ہیں جسے قرآن نے ان الفاظ میں نقل فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ, کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہاں سے ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مفہوم یا زکوٰۃ کا جو ایک حقیقت ہے زکوٰۃ کی, وہ شریعت اسلام سے مختص نہیں ہے, بلکہ اس سے سابقہ شرائع میں اور سابقہ ادیان میں بھی, البتہ ادیان آسمانی کی ہم بات کر رہے ہیں, غیر آسمانی ادیان تو بالکل خارج ہماری بات سے, ادیان آسمانی میں یہ مفہوم رائج تھا اور لوگ اس سے آشنا تھے. زکوٰۃ وہ چاہے حضرت عیسیٰ کی شریعت ہو یا حضرت موسیٰ کی شریعت ہو, یا جو رائج مفاہیم ہے ہمارے اندر وہ عیسائیت ہو یا یہودیت, دونوں میں یہ چیز رائج تھی.
جی بجا فرمایا آپ نے. یہاں تک یہ بات ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ یہ بہرحال ایک ایسا حکم تھا جو پہلے اسلام سے پہلے کی شریعتوں میں موجود تھا جیسے آپ نے فرمایا. تو قرآن کی کچھ آیت کی طرف بھی آپ نے یہاں پہ اشارہ کیا. میں چاہوں گا کہ قرآن میں ہم بہت پڑھتے ہیں نماز کے بارے میں یا زکوٰۃ کے بارے میں, تو کچھ اس حوالے سے ہمیں کچھ قرآن آیات کی روشنی میں اس پہ روشنی ڈالیے.
دیکھیے زکوٰۃ کا ایک ایسا مفہوم ہے کہ ایک میں یہاں پر ناظرین کے لیے ایک لطیف نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں.
جی ضرور.
یہ ہے کہ توجہ بھی زیادہ منہمک ہو جائے گی اس لیے, وہ یہ کہ کچھ ماہرین علوم قرآن نے آ کر قرآن میں تحقیق کی اور قرآن سے ایک اعجاز عددی استخراج کیا. عددی یعنی بعض آیات کی جو تعداد آئی ہے اس تعداد میں بھی اعجاز پایا جاتا ہے,
یعنی معجزہ ہے قرآن
عدد کے اعتبار سے. ٹھیک, اس میں بہت سارے انہوں نے مقامات گنوائے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں جگہ. میں صرف زکوٰۃ چونکہ موضوع ہے اسی حوالے سے عرض کروں گا کہ قرآن میں 32 مرتبہ لفظ زکوٰۃ آیا ہے اور 32 مرتبہ ہی لفظ برکت آیا ہے. انہوں نے جنہوں نے اعجاز عددی پہ کام کیا کہ عدد کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو تناسب پایا جاتا ہے آیات کا اور بالخصوص اس کلمے کا کہ 32 مرتبہ ہی لفظ زکوٰۃ 32 مرتبہ ہی لفظ برکت, یعنی زکوٰۃ مساوی ہے برکت کے, جو بھی زکوٰۃ دے گا اسے برکت ملے گی. کہیں یہ تصور انسانوں اور مومنین کے ذہن میں نہ آئے, مسلمانوں کے ذہن میں نہ آئے کہ زکوٰۃ سے تو مال میں کمی آ جاتی ہے. اس تصور کو زائل کرنے کے لیے اگر ان آیات کی طرف ہم توجہ کریں تو یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت آتی ہے, اس میں کمی واقع نہیں.
بالکل, اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے. جی. میں آپ کو روکتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا, لیکن اس کی دلیل کیا ہے ہمارے لیے یہ جو عددی اعتبار سے وہ معجزہ کہتے ہیں, وہ خاص کر جو زکوٰۃ کا آپ نے حوالہ دیا.
دیکھیے اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے کہ کئی ایک ایسے موارد ہیں جہاں پر یہ چونکہ ایک مستقل موضوع ہے, میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں.
بس اشارہ ہی ہمارے لیے کافی.
ہاں جی, اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ کہیں یہ تصور نہ جائے ناظرین کے ذہن میں کہ زکوٰۃ دینے سے تو مال میں کمی آتی ہے. ٹھیک ہے, قرآن نے یہ اس اعجاز کو اگر سامنے رکھیں تو یہ گویا ہمیں ہمارے لیے ایک واضح مثال قائم کی کہ نہیں, زکوٰۃ مساوی ہے برکت کے, زکوٰۃ سے ہمیشہ تمہیں برکت ملے گی. اگلا نقطہ جو جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ زکوٰۃ کی اہمیت قرآن کی نگاہ سے, اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیے سب سے جو بڑا مقام ہے جس کے کسب کی خاطر اور جس کے حصول کی خاطر انسان ہمیشہ تگود و دو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان بن جائے. ٹھیک ہے, ایمان کے مدارج کو طے کر لے اور یہ مدارج طے کرتا ہوا اس مرحلہ کمال تک پہنچے. قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین کے صفات بیان کیے گئے, بالخصوص سورہ مومنون میں جہاں پر مومنین کے مختلف صفات کا ذکر کیا گیا ہے, ان میں آ کر ایک آیت ہمیں نظر آتی ہے کہ مومنین کی صفت یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والذین هم للزکاة فاعلون, مومنین کی صفت کے طور پر قرآن یہ ذکر کر رہا ہے کہ مومنین وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ کو انجام دیتے ہیں اور اس کام پر استمرار رکھتے ہیں. ایسا نہیں ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کر دی زندگی میں تو کافی ہے, حج کی طرح نہیں ہے,
ہمیشہ دیتے.
زکوٰۃ جب بھی وہ مال اپنے نصاب تک پہنچے گا, مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے. ایک آیت یہ ہے. یا قرآن ایک اور مقام پر جب حاکمان اسلامی کی ذمہ داریاں بیان کرتا ہے کہ جو بھی انعام اقتدار جس کے ہاتھ میں ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ان من جملہ ذمہ داریوں میں سے جہاں پر امر بالمعروف کا ذکر آتا ہے, جہاں پر نہی عن المنکر کا ذکر آتا ہے, اس کے ساتھ من جملہ واجبات میں سے, من جملہ وظائف میں سے جو حاکمان اسلامی کی تعریف کیے گئے ہیں, ایک ذمہ داری یہ بیان کی گئی ہے. برکت کے لیے آیت بھی تلاوت کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کہ جب بھی کسی حاکم کو یہ ذمہ داری مل جائے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے اور ایک اسے اقتدار حاصل ہو جائے, تو اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کے قیام کے لیے وہ اقدام کرے, اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اسے, یہ گویا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو حتماً ادا کرے. یہ ایک اور آیت تھی جو ہمیں اس طرف متوجہ کر رہی ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے, کہ جو بھی حاکم ہے اس کو یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. تیسرے مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو اجر و ثواب ہے وہ قرآن نے انتہائی احسن انداز سے بیان کیا ہے, اور یہ ثواب کا بیان ہمیں اس زکوٰۃ کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتا ہے. ارشاد ہوتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر. آپ دیکھیے, جب عقائد کا ذکر آتا ہے تو اصول دین میں ہم سب سے پہلے توحید کا ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد نبوت کا ذکر کرتے ہیں, اور اس کے بعد معاد اور قیامت کا ذکر کرتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ یعنی مومنین ایک تو نماز جو ہے وہ قائم کرتے ہیں, اور دوسرا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. گویا یہاں پر جب ہم اس ایک سیاق دیکھتے ہیں کلام کا, کہ کلام کا جو لحن ہے وہ اس طرح بیان کیا جا رہا ہے اس کو, کہ نماز کا قیام, زکوٰۃ کی ادائیگی, اور پھر اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان. یعنی اہمیت اس قدر زیادہ ہے زکوٰۃ کی کہ اس کو توحید الہی کے ساتھ اور قیامت پر ایمان کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. یہاں سے یہ ہمیں نقطہ ملتا ہے کہ زکوٰۃ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور پھر آخر پہ آیت کے آخری حصے میں ارشاد ہوتا ہے, اولئک سنوتیہم اجرن عظیما. یہ اجرن عظیما میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کہنے والی جو ذات ہے وہ خود بہت عظیم ہے. جب اس تناسب سے آپ دیکھیں گے کہ وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جو بھی زکوٰۃ دے گا اور نماز قائم کرے گا اس کے لیے اجر ہے, صرف اجر نہیں, اجر عظیم ہے, اور عظیم اس کی نسبت سے, نہ ہماری نسبت سے,
اس ذات کی نسبت سے جو خود عظیم ہے.
یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو ایک مفہوم ہے شریعت اسلام میں, بہت ساری آیات ہیں, میں نمونے کے طور پر چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تاکہ ناظرین کے لیے واضح ہو سکے کہ قرآن نے بہت زیادہ اس حقیقت پر تاکید فرمائی.
بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, اگر اجازت دے یہاں پہ بریک کا وقت ہو چلا ہے, اس کے بعد حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام, بہت ہی اہم گفتگو ہو رہی ہے مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ کے ساتھ اہمیت زکوٰۃ کے حوالے سے, اور کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں یہاں پہ تلاوت فرمائی حضور نے. امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہی ہوگی ہماری گفتگو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر.
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور اس آگ سے اس بڑے پرہیزگار شخص کو بچا لیا جائے گا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ اپنے جان و مال کو پاک کرے.
ناظرین کرام, پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے پھر سے, اور گفتگو ہو رہی ہے اہمیت زکوٰۃ پہ. عالی جناب مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں, آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ, آیت کی روشنی میں بھی وضاحت فرمائی آپ نے اچھی طرح سے, یہاں پہ ہم کچھ احادیث کی روشنی میں ہم آپ سے چاہیں گے کہ اس کی وضاحت ہو کہ زکوٰۃ احادیث میں جو وارد ہے.
دیکھیے احادیث کے اعتبار سے جب ہم زکوٰۃ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے زکوٰۃ کے جو متعلقات ہیں، مثلا ایک تو زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے،
صحیح،
اس تفصیل کو احادیث نے بیان کیا. کچھ احادیث ایسی ہیں جو مصارف زکوٰۃ کو بیان کرتی ہیں کہ زکوٰۃ کو کہاں پر آپ کو مصرف کرنا ہے،
کہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں.
اس حوالے سے اگر احادیث کا احصاء کیا جائے تو احادیث کی بہت زیادہ مقدار بنتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ احادیث تواتر کی حد تک موجود ہے، یعنی متواتر احادیث ہیں. شاید ناظرین اس سے آگاہ ہیں کہ نہیں، متواتر حدیث، جی متواتر حدیث یعنی ہر لحاظ سے معتبر،
ہر لحاظ سے،
کیونکہ حدیث اس وقت معتبر ہوگی جب ہمیں یقین ہو کہ اس حدیث کو پیغمبر گرامی اسلام نے بیان فرمایا ہے، یا اس کلام کو، اس حدیث کو ائمہ طاہرین میں سے کسی ایک معصوم امام نے بیان فرمایا ہے. یہ آج مجھے اگر اطمینان ہوگا کہ حقیقتاً اسی حدیث کو اور انہی کلمات کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، یا ائمہ طاہرین میں سے کسی ایک امام نے بیان کیا ہے، تب وہ میرے لیے قابل عمل ہوگی.
صحیح.
اگر میں خود مشکوک ہوں،
صحیح،
کہ پتہ نہیں اس طرح کا کوئی لفظ انہوں نے فرمایا یا نہیں فرمایا، تو اس وقت کہاں سے قابل عمل ہوگی.
صحیح.
متواتر حدیث اسے کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ صادر ہوئی ہے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا ائمہ معصومین میں سے کسی ایک معصوم علیہ السلام سے صادر ہونے کا یقین ہو.
صحیح.
اسے کہتے ہیں متواتر. لہذا متواتر احادیث کی بہت بڑی تعداد زکوٰۃ کے معاملے میں ہمارے پیش نظر ہے. یہ ایک بات. پھر اس کی میں نے کہا آگے مختلف قسم کی کیٹاگریز ہیں، آگے تقسیم ہے ان کی. ہم آج کے اس مختصر سے جو ٹائم رہ گیا ہے اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے مرحلے میں چونکہ اہمیت کی بحث ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میرے سامنے ہے کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ضروریات دین میں سے. آج امت اسلام کا بھی اس پر اجماع ہے، اور ائمہ امت اسلام کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ یہ ضرورت دین میں سے. جب ضرورت دین میں سے ہے تو جو بھی اس کا انکار کرے گا وہ خانہ خواہ کافر شمار ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. امام علیہ السلام بھی اسی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں 25 نمبر جو خطبہ ہے، 25 نمبر جو مکتوب ہے آپ کا، اس کا حوالہ امام صادق علیہ السلام دے کر فرماتے ہیں کہ آپ نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا، اور میں بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی حدیث کا انکار کرے گا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، قسم کھا کر امام فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کتاب خدا اور سنت پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس نہ رکھا، اور انہوں نے جو زکوٰۃ دینے کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا. ایک بہت ہی سخت جملہ امام ارشاد فرماتے ہیں. یا اسی طرح جب احادیث کے باب میں ہم آتے ہیں تو اہمیت بیان کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند نے جو ہمیں انسانوں کو نعمات دی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت زکوٰۃ. یہ ایک اور نگاہ ہے. دیکھیے ایک پہلی نگاہ یہ کہ ضرورت دین ہے، اس کا انکار کرنے والا مشرک ہے، دین سے خارج ہے. امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام ایک اور تصویر کا رخ پیش کر رہے ہیں.
صحیح.
وہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کی نعمات کو دیکھتے ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو ہے وہ زکوٰۃ ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس نعمت کو کس طرح، اس کی عظمت کو ہم درک کر سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کروں گا
انشاءاللہ
کہ کس طرح اس نعمت کا ادراک کیا جا سکتا ہے. ایک اور نقطہ جو اسی حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب احادیث، وہ حدیث جو زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں، ان کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ کی بھی کچھ تقسیمات ذکر کی گئی ہیں. زکوٰۃ کو تقسیم کیا گیا مختلف قسموں میں. جو عام طور پر ہمارے سامنے بحث آتی ہے زکوٰۃ کی، وہ مال سے زکوٰۃ دینا، یہ عام طور پر زیر بحث آتا ہے.
بالکل.
لیکن زکوٰۃ کا مفہوم منحصر نہیں ہے صرف مال کی زکوٰۃ سے، بلکہ احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک زکوٰۃ علم ہمیں نظر آتی ہے.
زکوٰۃ علم.
علم کہ جو انسان کے پاس علم و دانش ہے اس کی انسان کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ اس علم کو نشر کیا جائے اور اس علم پر عمل کیا جائے، یہ علم کی زکوٰۃ ہے. یا ایک اور قسم میں حسن و جمال کی زکوٰۃ، خدا نے جن لوگوں کو حسن دیا ہے اس کی زکوٰۃ کی طرف احادیث ہمیں متوجہ کرتی ہیں. وہ اس انداز سے کہ حسن و جمال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس حسن کو عفت کے ساتھ آراستہ رکھا جائے، پاک دامنی کے ساتھ اسے آراستہ رکھا جائے، آلودگیوں سے بچایا جائے، اس میں آرائش اور زیبائش کر کے معاشرے میں حسن کو بیچا نہ جائے. یہ احادیث اس پر، ہاں اس پر تاکید کرتی ہے. اور یہ ایک اخلاقی نقطہ ہے ہمارے کہ کسی کو خدا نے اگر حسن دیا ہے تو اس کے ساتھ زکوٰۃ اس کی یہ ہے کہ عفت اور پاک دامنی کا پاس رکھا جائے. یا ایک اور زکوٰۃ کے ہی عنوان سے احادیث کا ایک مجموعہ ہے کہ جس میں بدن کی زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے. ایک تو مال کی زکوٰۃ ہے، بدن کی زکوٰۃ. بدن کی زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بدن کو عبادت پروردگار کے لیے وقف کرنا، اور اس میں جس عنوان پر زیادہ تاکید آتی ہے وہ روزہ ہے، کہ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے. بدن گویا روزہ رکھنے سے، جس طرح مال میں جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال کیا ہے؟ تطہیر ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح، ہاں جی، اسی طرح روزہ جب رکھتا ہے انسان تو گویا بدن کی تطہیر ہو جاتی ہے، انسان کے نفس کی تطہیر ہو جاتی ہے. یہ بہت ساری اس میں تفصیلات ہیں جو روزے کے ساتھ مختص سے وہاں بیان کی جائیں تو زیادہ. یا قدرت کی زکوٰۃ، انسان کو خدا نے حاکمیت عطا کی، اقتدار عطا کیا، قدرت عطا کی، وہاں پر اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان عدل و انصاف کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دے، عدل و انصاف کا خیال رکھنا، یہ قدرت کی زکوٰۃ ہے. بس زکوٰۃ کا مفہوم صرف مال کی زکوٰۃ سے مختص نہیں ہے،
اس اعتبار سے ہر کسی کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے.
زکوٰۃ ہے لیکن وہ کس انداز سے زکوٰۃ دینی ہے وہ حدیث نے ہمارے لیے بیان
کی، یعنی مختلف زاویے جو آپ نے یہاں پہ ہمارے سامنے رکھے. جابر صاحب، آپ کے بہت شکر گزار ہیں، کافی اچھی گفتگو رہی اور اچھی جو آپ نے یہاں پہ ترتیب بیان کی اس کی اہمیت کے حوالے سے، پھر اس کی تقسیمات کے حوالے سے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. چونکہ گنجائش نہیں ہے اور گفتگو کرنے کی، انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں آپ سے یہیں پہ خدا حافظ کر سکیں. شکریہ. ناظرین کرام، آپ کے بھی شکر گزار ہے کہ آپ نے سنا اور اس گفتگو کو انشاءاللہ پسند کیا ہوگا. بہت اہم گفتگو تھی اہمیت زکوٰۃ کے حوالے سے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے یہ نعمت، جس طرح سے یہاں پہ مولانا جابر صاحب نے اشارہ کیا امام کی ایک حدیث کے مطابق، یہ زکوٰۃ جو ایک نعمت الہی ہے. خداوند کریم ہم سب مسلمانوں کو اس نعمت سے نوازیں. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.